أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ويدفع القولين الرابع والخامس أن ما ادعي من الأجزاء التي لا يتجزأ إن لم تكن ذوات حجم امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة. بحث ہماری چل رہی تھی حقیقت جسم کے بارے میں، اور پانچ اقوال ذکر ہوئے تھے کہ جس کی تفصیل کل گزر گئی ہے. علامہ اقوال کو نقد کرتے ہیں اور اپنی نظر بیان کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک حقیقت جسم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ چوتھا اور پانچواں قول تو قابل قبول نہیں ہے. چوتھا اور پانچواں قول کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جسم اجزاء لا یتجزا سے تشکیل پاتا ہے. اجزاء لا یتجزا یہ کلام کی اصطلاح ہے، یعنی علم کلام کے اندر متکلمین نے یہ اس نام رکھا تھا اس چیز کے لیے کہ جو تقسیم کے قابل نہ ہو. یعنی جب انسان کسی چیز کو، مثلا یہ کتاب ہے یا مثلا ایک ورقہ ہے یا ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، اگر آپ اس کو تقسیم در تقسیم کرنا شروع کر دیں تو یہ تقسیم ایک ایسی جگہ پر جا کر رک جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. تو متکلمین قائل تھے اور بعض فلاسفہ بھی قائل تھے کہ جسم کو اگر تقسیم کیا جائے تو وہ ایسے نقطے تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے آگے پھر یہ تقسیم نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کی تقسیم نہیں ہوتی. اس جز کو، کہ جو تقسیم نہیں ہوتا، اس کو کہتے تھے جز لا یتجزا، یعنی ایسا جز کہ جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، جز لا یتجزا، اور جس کو ایٹم کا نام دیا گیا. ایٹم کے بارے میں یہ نظر تھی پہلے، فزکس جو قدیم فزکس تھی اس کے اندر بھی یہی نظریہ تھا کہ ایٹم ایک ایسی چیز ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے. اس کو اجزاء صغار صلبہ، یعنی انتہائی ظریف اور چھوٹے ذرے کے جو سخت ہیں جو تقسیم نہیں ہوتے. فرماتے چوتھا قول کیا تھا؟ یہ تھا کہ اجسام مؤلف ہیں، ترکیب پاتے ہیں اجزاء لا یتجزا سے، یعنی ایٹم کا مجموعہ ہے، اور یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے. یہ چوتھا قول تھا. لیکن چوتھے قول میں ایک اضافی قید یہ تھی کہ یہ اجزاء لا یتجزا جس سے جسم تشکیل پاتا ہے یہ متناہی ہے. اور پانچواں قول کیا تھا؟ یہی قول تھا لیکن یہ لا متناہی قائل تھے. علامہ فرماتے ہیں کہ چوتھا اور پانچواں قول دونوں باطل ہیں. ان کے اوپر مشترکہ ایک اشکال وارد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان قولوں کو قبول نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھیں، جسم حجم دار ہوتا ہے. مثلا یہ چیز حجم رکھتی ہے، طول عرض و عمق ہے اس کا. یہ میز طول عرض و عمق رکھتا ہے، یعنی آپ کو کائنات کے اندر کوئی بھی جسم بدون حجم نظر نہیں آئے گا. جسم کہتے ہی اس کو ہے جو حجم رکھتا ہو، درست ہے؟ اب آدھے ثلاثہ رکھتا ہو، تھری ڈائمینشنل ہو، تین بعدی ہو. خب، سوال یہ کرتے ہیں ان سے کہ اجزاء لا یتجزا ان اجزاء کو کہا جاتا ہے کہ جو حجم نہ رکھتے ہوں، چونکہ جو چیز بھی حجم رکھتی ہے وہ حتمن تقسیم ہوتی ہے، درست ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جز تقسیم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجم نہیں رکھتا. پس آپ کے اس قول کے مطابق، چوتھے اور پانچویں قول کے مطابق، جو کہتے ہیں کہ جسم اجزاء لا یتجزا کا مرکب ہے، اجزاء لا یتجزا یعنی جو حجم نہ رکھتا ہو، تو وہ اجزاء جو خود حجم نہیں رکھتے وہ آپس میں مل کے کیسے ایسی چیز تشکیل دیتے ہیں کہ جو حجم رکھتی ہے. مثلا ایک عنصر ہے جو حجم نہیں رکھتا پلس دوسرا عنصر کے جو حجم نہیں رکھتا، مساوی کیا نکلے گا؟ حجم نہیں رکھتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے عناصر کے جو خود تو حجم نہ رکھتے ہوں لیکن جب یہ آپس میں ملیں تو حجم دار ہو جائیں، جسم کو حجم دار بنا دیں، حجم رکھنے والا بنا دیں؟ ممکن نہیں ہے اصلا. صفر کو جتنا بھی آپ ملا دیں ایک دوسرے کے کنار میں رکھ دیں، اس کا مساوی جو ہے وہ صفر ہی نکلتا ہے. چاہے اس کو 100 دفعہ صفر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں، صفر صفر ہی رہے گا. جب حجم ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ جسم کو کیسے تشکیل دے سکتا ہے؟ یہ ایک اشکال تھا کہ جو اس کے اوپر وارد تھا. اگر کہتے ہیں کہ نہ ہم ان اجزاء لا یتجزا کو حجم دار مانتے ہیں تاکہ یہ والا اشکال وارد نہ ہو، وہ بندے اپنا موقف چینج کر لیں مثلا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر حجم رکھتے ہیں تو پھر آپ کی دوسری بات غلط ہو جاتی ہے. کون سی؟ کہ تقسیم کے قابل نہیں ہیں یہ، کیونکہ چوتھے قول میں اور پانچویں قول میں یہی کوئی چیز آ رہی تھی کہ یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے. تو آپ اگر اس کو حجم مانتے ہیں تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ تقسیم بھی قبول کرتے ہیں. خارجی نہ صحیح، عقلی تو وہمی تو قبول کرنا ہے ان کو. تو لہذا اگر آپ حجم دار مانے تو ایک بات آپ کی نقد ہوتی ہے، اگر حجم دار نہ مانے تب ایک بات نقد ہوتی ہے. تو لہذا یہ والا قول جو ہے وہ درست نہیں ہے. پانچویں قول کے اوپر ایک اشکال وارد ہوتا ہے. یہ تو تھا مشترکہ اشکال جو چوتھے اور پانچویں قول پر وارد تھا. ابھی جو ہے وہ پانچویں قول کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جسم اجزاء کا مجموعہ ہے اور وہ اجزاء لا متناہی ہیں. سوال ان سے یہ ہوتا ہے بھائی کائنات کے اندر ہمیں کوئی ایسا جسم نہیں ملتا جو لا متناہی ہو، سارے متناہی ہیں، سب حد رکھتے ہیں، سب ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں اجسام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجزاء اس کے لا متناہی ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ متناہی. اگر اجزاء لا متناہی ہیں تو پھر جسم کو بھی لا متناہی ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اجزاء ہیں وہ لا متناہی ہوں لیکن کیا ہے جسم لا متناہی ہو جائے؟ اصلا ممکن نہیں ہے. تو لہذا پانچویں قول پر ایک یہ والا اشکال وارد ہوتا ہے. دیکھیں عبارت الخامس نا یدفع القولین، دو قول جو ہیں وہ رد ہو جاتے ہیں. یا یدفع القولین رد کیا جاتا ہے دو قولوں کو، رابع اور خامس کا، کس کے ذریعے؟ کہ رابع اور خامس کیا تھا؟ ان مدعیا من الاجزاء التي لا يتجزا، کہ جس کے اندر ادعا یہ کیا گیا تھا کہ جسم جو ہے وہ کس سے مرکب ہے؟ اجزاء لا يتجزا سے. اس کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کرے کہ ان لم تکن ذوات حجم، اگر یہ اجزاء لا يتجزا صاحب حجم نہ ہوں، امتنع ان يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضروره، تو پھر ممتنع ہو جائے گا کہ ان اجزاء غیر حجم دار ان کے اجتماع سے ایسا جسم متحقق ہو جائے کہ جو حتمن کیا ہے حجم رکھتا ہو. اصلا ممکن نہیں ہے ایسا. وَإِن كَانَتْ ذَوَاتَ حَجْمٍ، اگر کہیں کہ نہ یہ اجزاء لا يتجزا حجم رکھتے ہیں، لازمہا الانقسام الوہمی والعقلی بالضرورہ، تو اگر خارجی تقسیم کو قبول نہ کرتے ہوں تو ان کو حتمن وہمی و عقلی تقسیم کو قبول کرنا پڑے گا. جو حجم رکھتا ہے یہ دو تقسیمیں حتمن اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وَإِن فُرِضَ عَدَمُ انقسامِهَا الْخَارِجِ، اگرچہ یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ اجزاء خارجی تقسیم کو قبول نہیں کرتے، لِنِهَایَتِ صِغَرِهَا، ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے. خارجی میں تو ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں کہ یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے، لیکن عقلی اور وہمی جو ہے اس کو حتمن تقسیم ہونا پڑے گا اس طریقے سے اگر وہ حجم رکھتے ہیں. الا، یہ پانچویں قول پر رد ہے. الا انہا لو کانت غیر متناہیت، اگر کہیں کہ یہ اجزاء جو کہ جسم کو تشکیل دے رہے ہیں یہ غیر متناہی ہیں، کان الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناہن، متناہی الحجم بالضرورہ، غیر متناہی کا نتیجہ غیر متناہی نکلتا ہے، تو جسم بھی حتمن کیا ہے غیر متناہی بنے گا ان کے اجتماع سے. وقد اقیمت علی بت، یہ ایک مطلب تھا آپ کے، ہم حالانکہ اس کے آگے آپ اضافہ کریں گے اس کا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی بھی جسم لا متناہی نہیں ہے، ایک مطلب. اگلا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ خود یہ جزء لا یتجزا جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت سارے عقلی براہین اقامہ کیے جا چکے ہیں کہ جزء لا یتجزا موجود ہے ہی نہیں، یعنی کوئی بھی جسم ایسا نہیں ہے کہ جس کی تقسیم کسی ایسے نقطے پر رک جائے کہ جہاں سے آگے وہ تقسیم نہ ہوتا ہو، اصلا نہیں ہے. جب تک حجم باقی رہے گا، حجم خارجی، مثلا تقسیم خارجی قبول کرتا رہے گا وہ، جب تقسیم خارجی کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ وہم میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا. وہم کے اندر اگر تقسیم ہونا ختم ہو جائے تو پھر عقل کے اندر تقسیم ہونا شروع ہوگا، اور عقل کے اندر اگر تقسیم ہونا شروع ہو جائے، عقل کے اندر تو چونکہ شکل ہی نہیں ہوتی، تو آپ لا متناہی انداز میں اس کو کیا کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، لہذا مشکل پیش نہیں آتی. بس ایک مشترکہ اشکال یہ ہے کہ آپ جزء لا یتجزا کے ساتھ جسم کو تشکیل، جسم کو مرکب مان رہے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے جزء لا یتجزا موجود ہی نہیں ہے. خود مثلا یہی ایٹم کے بارے میں پہلے کیا نظریہ تھا فزکس قدیم کے اندر کہ ایٹم تقسیم کو قبول نہیں کرتے، آج اسی فزکس نے ترقی کرنے کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ ایٹم نہیں ہے جسم کا آخری مرحلہ، بلکہ ایٹم کے بعد بھی کچھ عناصر موجود ہیں، الیکٹران اور پروٹون. ایٹم جو ہے الیکٹران اور پروٹون کا مجموعہ ہے، لہذا ایٹم تقسیم ہوتا ہے، لہذا اور الیکٹران پروٹون بھی پھر آگے کیا ہے، تقسیم ہو جاتے ہیں اس میں، تو لہذا عقلی دلیل بھی اس کو قبول نہیں کرتی جزء لا یتجزا کو، فزکس سے جدید بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتی جزء لا یتجزا کو، پس یہ والا قول جو ہے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. وقت اقیمت علی بطلان الجزء الذی لا یتجزا وجوہ من البراہین مذکورۃ فی المطولات، فرمایا بطلان جزء لا یتجزا پر برہان اقامہ کیے گئے ہیں جو کہ تفصیلی کتابوں میں ذکر ہیں، وہاں پر رجوع کر کے ان کو پڑھا جا سکتا ہے. وَيُدْفَعُ الْقَوْلَ الثَّانِي، اور قول ثانی کو رد کرتا ہے، یعنی دوسرے قول کو رد کرتے ہیں یہ آ کر. دوسرا قول کیا تھا؟ دوسرا قول یہ کہتا تھا کہ جسم جو ہے وہ حقیقتاً متصل ہے، جس طرح کہ وہ حس کے نزدیک متصل ہے، اور یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے الی غیر النہایا، یعنی لا متناہی، چاہے یعنی یہ اس کی یہ ایسے نقطے پر جا کر نہیں رکتا کہ جہاں پر تقسیم رک جائے. جا کر فرماتے ہیں کہ آپ کے اس قول کے، اس قول کے حصے کو تو ہم مانتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ جسم کی تقسیم کسی نقطے پر جا کر رکتی نہیں ہے، یہ الی غیر النہایا جو ہے وہ تقسیم کو قبول کرتی ہے، یہ بات تو ہم آپ بھی قبول کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جسم متصل ہے حقیقتاً، اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ اصلاً دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ جسم متصل ہوتا ہے، اور جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ دلیلیں رد کر دی گئی ہیں فلاسفہ کی طرف سے بھی، اور فزکس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ جو اجسام ہمیں متصل نظر آ رہے ہیں یہ اجسام متصل نہیں ہیں. اس کو آپ ان آلات کے ساتھ اگر دیکھیں جو باریک سے باریک چیز بھی دکھاتے ہیں، اگر اس مٹی کے ٹکڑے کو آپ اس کے نیچے رکھیں گے تو آپ واضح طور پر دیکھ سکیں گے کہ یہ جو ہے اجزاء کا مجموعہ ہے، یہ متصل نہیں ہے، ان کے درمیان کیا ہے، فاصلے موجود ہیں جو کہ ہمیں حصے ظاہری سے وہ فاصلے نظر نہیں آتے. تجربے نے ثابت کیا ہے کہ اجسام اجزاء کا مجموعہ ہے، ایٹمز کا مجموعہ ہے، اور وہ ایٹم کیا ہیں، آپس میں اتصال حقیقی نہیں رکھتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان فاصلے موجود ہیں. फासला थोड़ा थोड़ा रखते हैं वो उसके अंदर आकर, लेकिन वो फासला चूंकि एटम खुद बारीक है और उनके दरमियान फासला भी कम है, इस वजह से हमें हिस्से जाहिरी से वो फासले नजर नहीं आते, हत्ता हमारा बदन उसकी सूरत हाल भी ऐसे ही है। फरमाते ये बात आपकी काबिले कबूल नहीं है। तो कहते हैं यदफउल कौल अस्सानी, दूसरे कौल को चीज रद्द कर रही है, कौन सी? वहनुल वुजूह, वो वाली दलीलें, उन दलीलों का कमजोर होना, वहन यानी कमजोर होना, वजूह यानी वजूह से मुराद वही बुरहान है जो इकामा किए गए हैं, उन दलीलों का कमजोर होना, अल्लती उकीमत अला कौनिल जिस्मिल बसीत जा इत्तेसाल इन वाहिद इन जोहरी इन मिन गैर फवासिल, के जो इकामा किए गई हैं दलीलें इस बात पर कि जिस्म बसीत यानी वो जिस्म के जो क्या एटम से तश्कील पाता है, जिस्म बसीत क्या है? मुत्तसिल है, वाहिद है, और जो यानी वाहिद जौहरी है यानी जौहर है, और उसके दरमियान किसी किस्म का फासला मौजूद नहीं है, कमा हुआ इंदल हिस, जिस तरह के हिस के नजदीक ऐसा है। वक़द तसल्लमा उलमा उत्तबीआ अखीरन बाद तजरबात इल्मियत मुमतदा, कहते हैं कि हत्ता जो फिजिक्स के उलमा हैं उन्होंने भी अभी अखीरन क्या है इस बात को बहुत लंबे अरसे के तजर्बात करने के बाद इस बात को कबूल कर लिया है कि अन्नल अजसामा मुअल्लफतुन मिन अज्जा इन सगार जर्रियतिन मुअल्लफतिन मिन अज्जा इन उखरा, के अजसाम जो है वो तालीफ पाते हैं ऐसे अज्जा से कि जो इंतहाई छोटे और बारीक हैं जिसको जर्रा कहते हैं, और खुद वो जो छोटे अजसाम है यानी एटम्स हैं वो खुद भी क्या हैं? दूसरे अज्जा से तश्कील पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन वगैरह हैं। ला तखलु मिन नवातिन मरकजियतिन जात हजमिन, और खुद वो अज्जा भी क्या हैं? अपना एक हाजिमदार मरकज रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन भी एक अपना मरकज रखते हैं कि उन उसके अंदर हाजिम पाया जाता है, वजन रखता है वो, और उस वजन की वजह से जिस्म के अंदर भी वजन आ जाता है और हजम आता है। वल यकुन असलन मौजूअन लना, और हमने यहां पर क्या है इसको असल मौजूई के उन्वान से कबूल किया है। असल मौजूई किसे कहते हैं? ये अगर ये एक इल्मी इस्तेला है, एक बंदे को किताब तर्जमा करने के लिए दी, उसने तर्जमा असल मौजूई का क्या किया कि घड़ी हुई असल, यानी यहां अलामा क्या कह रहे हैं, हमने यहां पर इस मतलब को बेउनवाने असल मौजूई कबूल किया है, तो वो तर्जमा क्या होगा, यानी घड़ी हुई असल के मुताबिक इसको हमने कबूल किया। हालांकि असल मौजूई से मुराद ये होता है कि मतलब फिजिक्स का है मसलन, और इसके ऊपर दलायल बराहीन इकामा किए जाते हैं फिजिक्स के अंदर, यानी बहस फिजिक्स की है, लेकिन चूंकि फलसफे में ये बहस कार आमद है, हम इसको फलसफे में ले आए और हम कहते हैं कि जिस्म जो है वो एटम्स का मजमूआ है, खुद एटम भी जो है वो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन वगैरह से मिलके बने हैं, ये सारी बहसें जो है फलसफे में साबित नहीं करनी, फिजिक्स का काम है, हम फिजिक्स से उधार लेकर आते हैं कि ठीक है जो कुछ तुमने कहा, चूंकि तुम आलिम हो इसके, माहिर हो इसके, तुमने इस नतीजे तक पहुंचाया है, हम इसी तुम्हारी बात पर एतमाद करते हुए इसको फलसफे में लाते हैं और इससे नतायज अख्ज करते हैं, यानी फलसफा लेकर क्या करता है, नतीजा लेता है उससे, दुरुस्त है? ये जो मतलब आप दूसरे इल्म से लेकर दूसरे इल्म में, एक इल्म से लेकर दूसरे इल्म में उससे इस्तफादा करते हैं, इसको कहते हैं असल मौजूई के उनवान से कबूल करना, असल मौजूई के उनवान से कबूल करना है। या मतलब उसूल की बात, आप जाकर मसलन क्या है किसी और इल्म में इस्तफादा करने, आप कहेंगे मैंने असल मौजूई के उनवान से इसको कबूल किया है और मैं इससे नतीजा लेना चाहता हूं। अब ये बात ठीक है या गलत है इसको तय करेगा कौन? जो कि उसका जिम्मेदार है, यानी उस जिम्मेदार इल्म जो है, मेरा इससे सरोकार नहीं कि ये ठीक है गलत, इसके उलमा ये कहते हैं, लिहाजा इस बात को लेते हुए मैं इससे ये नतीजा लेता हूं, इसको कहते हैं असले मौजूई। दो कोल, तीन कोल रद्द हो गए, चौथा और पांचवा इकट्ठा रद्द किया, दूसरा कोल रद्द हो गया, अब एक पहला कोल रद्द करते हैं यानी चौथा कोल रद्द करते हैं। वयदफउल कौल अल अव्वल, पहला कोल रद्द होता है कि रद्द करता है, कौन रद्द करता है कि अन्नहू यरेदो अलेहे मा यरेदो अलल कौल सानी वल राबे वल खामिस, तीनों कौल जो पहले हमने रद्द किए, दूसरा चौथा और पांचवा, वही इश्कालात इसके ऊपर भी वारिद होते हैं। यारिदु अलैहिमा यारिदु अलल कौल, यानी बाकी अकवाल पर जो इश्कालात वारिद थे वो इस पहले कौल पर भी क्या है, वारिद है। पहला कौल क्या था कि जिस मुत्तसिल है हकीकतन, जिस तरीके से हिस के नजदीक मुत्तसिल है, और इसके लिए अज्जा बिलकुवा है और वो मुतनाही है, तो लिहाजा इसके ऊपर क्या है, इत्तिसाल वाला इश्काल वारिद होता है कि इश्काल जो है इत्तिसाल वाला अभी जो वारिद किया है कि अगर मुत्तसिल है तो दलील लेकर आओ, दलील आपके पास नहीं है। और हमारे पास ना फकत ये कि रद, ना फकत ये कि इस बात पर दलील है, बल्कि रद के ऊपर भी हम क्या है, दलील रखते हैं कि मुत्तसिल नहीं है। لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ بِاتِّصَالِ الْجِسْمِ بِالْفِعْلِ وَبَيْنَ انْقِسَامِهِ بِالْقُوَّةِ إِلَى أَجْزَاءِ مُتَنَاهِيَةٍ تَقِفُ الْقِسْمَةُ دُونَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں قولوں کے اشکال اس کے اوپر کیوں وارد ہوتے ہیں؟ دوسرے قول کا اشکال پہلے قول پر وارد ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا قول مشترک تھا اس بات کے اندر کہ جسم حقیقتاً متصل ہے، اور ہم نے یہ بات بیان کی کہ حقیقتاً جسم متصل نہیں ہے بلکہ منفصل ہے، درست ہے؟ بس یہ اشکال وارد ہو جاتا ہے۔ چوتھے اور پانچویں قول والا اشکال کیوں وارد ہوتا ہے اس کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا قول ان اس اقوال کی طرح قائل ہے کہ جسم ایک خاص جگہ پر جا کر تقسیم ہونے سے رک جاتا ہے، یعنی ایک ایسے نقطے پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر پھر جسم آگے تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے کہا وَلَهُ أَجْزَاءٌ بِالْقُوَّةِ مُتَنَاهِيَةٌ، کہ اس کے اجزاء بالقوہ جو ہے وہ کیا ہیں، متناہی ہیں۔ متناہی ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی یہ ایک جگہ پر جا کر کیا ہے، رک جاتی ہے تقسیم۔ تو اس کے اوپر جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر تقسیم رک جاتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، جو بھی چیز حجم رکھتی ہے وہ کبھی بھی تقسیم اس کی نہیں رک سکتی۔ تو لہذا لجمعہ، فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر تمام وہ اشکالات کے جو تینوں قولوں پہ وارد میں وارد ہوں گے، کیوں؟ لجمعہ، کیونکہ یہ قول اول جمع اب جامع ہے، لیے ہوئے ہے اپنے اندر، بین القول بالاتصال الجسم بالفعل، ایک طرف سے تو یہ قائل ہے کہ جسم متصل ہے بالفعل، لہذا دوسرے قول کا اشکال وارد ہوگا، وبین انقسامه بالقوه الى اجزاء متناهيه، اور دوسری جگہ یہ قائل ہے اس بات کا کہ یہ اس جسم کی تقسیم بالقوه ایسے اجزاء کی طرف ہے کہ جو متناہی ہیں، اور یہ تقسیم جو ہے وہ رک جاتی ہے ان اجزاء کے اوپر آ کر، دونہا یعنی اس کے بعد پھر ان اجزاء کے بعد پھر تقسیم نہیں ہوتی، علل اطلاق، علل اطلاق نہیں ہوتی، یعنی کیا مراد، یعنی تینوں تقسیمیں نہیں رکھتا، نہ خارجی، نہ وہمی، یا نہ عقلی، یہ علل اطلاق سے مراد ہے۔ خب آپ کیا کہتے ہیں علامہ، آپ اقوال کو سارے رد کر رہے ہیں، بالآخر آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ علامہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جسم جو ہے وہ متصل ہے، لیکن میرے نزدیک جسم کا مصداق وہ نہیں ہے جس کو یہ اقوال والے بیان کر رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ جسم ایٹم کے مجموعے کا نام ہے، یعنی ایٹم جب ملیں ان کے مجموعے سے ایک جسم تشکیل پاتا ہے، اس کو جسم کہتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ جسم نہیں ہے، میرے نزدیک جسم کیا ہے، جسم وہ خود اجزاء ہے کہ جس سے یہ چیز بن رہی ہے، درست ہے؟ یعنی باقی علماء کے نزدیک کیا تھا، یہ جسم ہے، مجموعہ تھا اجزاء کا، علامہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ جسم نہیں ہے، میرے نزدیک جسم کون ہے، جسم وہ ہے کہ جس سے یہ مل کے بنا ہے، وہ جسم ہے، وہ اجزاء جو ہیں خود اپنے اندر کیا ہیں، اتصال رکھتے ہیں۔ ہاں وہ جب ملتے ہیں اور اس جسم کو تشکیل دیتے ہیں، اس وقت وہ منفصل ہوتے ہیں، لیکن وہ جز خود کیا ہے، متصل ہے، یعنی اس کے اندر اتصال پایا جاتا ہے، یعنی خود جن اجزاء سے مرکب ہے وہ اجزاء اتصال حقیقی رکھتے ہیں اس میں، یعنی ایٹم یا الیکٹرون پروٹون جو ہیں، یعنی جہاں پر یہ وہ اجزاء ہیں، وہ فزکس میں بندہ جا کر دیکھے کہ یہ اجزاء کہاں پر جا کر رکھتے ہیں، وہ خود کیا ہے، جسم اتصال رکھتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ فواصل رکھتا ہو، نا فواصل نہیں ہے۔ ہاں بات یہی ہو جائے گی آپ بھائی، نہ اشکال نہیں، علامہ یہ تھوڑا دقیق ہو گئے اس میں جا کر، اس میں یہ کہا کہ تم جس جسم کی فلسفے میں بات ہو رہی ہے کہ جسم کا آپ جس اتصال کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو، حقیقت میں اتصال جو ہے وہ اجزاء کے لیے ثابت ہے، لیکن ان اجزاء کے مجموعے کے بعد جو جسم تشکیل پاتا ہے اس کے لیے اتصال ثابت نہیں ہے، اور جسم وہیں سے شروع ہوتا ہے. یہ جسم جس میں مرکب ہے، جس میں مرکب ہے یہ، کیونکہ مختلف اجسام و اجزاء کا مجموعہ ہے یہ، اور ہماری بات اجزاء بسیطہ میں چل رہی ہے، درست ہے؟ اور اجزاء بسیطہ وہ اجزاء ہے نا کہ یہ والا جسم. بارہ جی نہ نہ تقسیم تو ہوگا چونکہ حجم دار ہے، اس نے تو رکنا نہیں ہے کہیں پہ جا کے، تقسیم نے جو بھی حجم رکھتا ہے تقسیم رکھتا ہے. نہیں ہوگا، مثلا آپ دیکھیں نا، یہ مثلا فرض کریں 10 10 اجسام کا جو ہے مجموعہ ہے، درست ہے؟ 10 اجزاء کا مجموعہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی کیا ہو متصل ہو، وہ اجزاء ملے اور مل کے یہ شکل بن گئی. جیسے مثلا آپ دانوں کو اگر ایک گٹو کے اندر ڈالتے ہیں تو دانے کو اگر آپ جمع کریں مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں اس سے یا نہیں بنا سکتے؟ دانا ہے، دانے ہیں مثلا، اجزاء کو جمع کریں، اجزاء کو جمع کر کے آپ نے ایک شکل دے دی اس کو آ کر، تو یہاں پر کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اتصال حقیقی یہاں پر پایا جاتا ہے، اجسام کا مجموعہ ہے اور ان کے درمیان فواصل موجود ہیں، فواصل چونکہ اس پہ بہت ظریف ہیں نظر نہیں آتے ہمیں، درست ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر خود وہ جز متصل ہے تو ان کے اجسام بھی کیا ہوں، ان سے مل کر بننے والے اجسام بھی کیا ہوں، متصل ہوں. دیکھیں فل جسم الذی ہوا جوہر ذو اتصال یمکن ان یفرض فیہ الامتدادات الثلاثہ ثابت لا ریب فیہ. علامہ فرماتے ہیں وہ جسم کے جو جوہر ہے اور متصل ہے، اتصال رکھتا ہے، اور اس کے اندر 3 بعد کو فرض کرنا ممکن ہے، ایسا جسم ثابت موجود ہے، ثابت ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لَكِنَّ مِصْدَاقَهُ الْأَجْزَاءُ الْأَوَّلِيَّةُ، لیکن اس کا مصداق یہ نہیں ہے کہ جو اجزاء کا مجموعہ ہے، بلکہ اس کا مصداق وہ اجزاء اولیہ ہیں الَّتِي يَحْدُثُ فِيهَا الْإِمْتِدَادُ الْجِرْمِي، کہ جس کے اندر یہ امتداد جرمی حادث ہوتا ہے، خود وہ جو حجم، چونکہ یہ حجم دار بنا ہے ان اجزاء کی وجہ سے، چونکہ وہ حجم دار تھے، اور ہم اسی جز کو کیا کہیں گے، جسم کہیں گے. وَإِلَيْهَا تَتَجَزَّى الْأَجْسَامُ النَّوْعِيَّةُ، اور اجسام نوعیہ اسی کی طرف منتہی ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ، یہ ایک جسم نوعی ہے یعنی ایک خاص شکل رکھتا ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ پلٹانا شروع کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس چیز سے مل کر بنا ہے، تو آخر میں وہ جس نقطے پر جا کر رکے گا، درست ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جسم کہلاتا ہے. اب وہ چاہے الیکٹرون پروٹون ہو یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ جسم کہلائے گا، دون غیر، ہاں، اس کے علاوہ جسم نہیں ہے، یعنی جسم بسیط. علامہ تقدم الیہ الاشارت الیہ، جس کی طرف اشارہ گزرا ہے. وہو قول ذی مقراطیس، فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کے مطابق ہم نے ذی مقراطیس کا قبول کیا ہے، لیکن مع اصلاح ما، لیکن تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر تبدیلی لے کر آئے. ذی مقراطیس نے کیا کہا تھا؟ ذی مقراطیس یہ کہتا تھا کہ جسم جو ہے وہ اجزاء صغار سے کا مجموعہ ہے اور تقسیم کو قبول کرتا ہے، درست ہے؟ ہم نے ذی مقراطیس کی یہ والی بات مانی کہ درست ہے کہ جسم ذرات سے مل کر بنا ہے، یعنی وہ چھوٹے ذرے، درست ہے، ذرات سے مل کر بنا ہے، چھوٹے اجزاء کا مجموعہ ہے، اور تقسیم کو بھی قبول کرتا ہے. یہ بھی بات ہم نے ذی مقراطیس کی مانی، لیکن کون سی بات نہیں مانی؟ ذی مقراطیس اس مجموعے کو کہتا تھا جسم، ہم نے کہا یہ جسم نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً جسم کون ہے؟ وہ اجزاء اولیہ کے جس سے یہ جسم تشکیل پایا ہے. یہ تھا جسم کے بارے میں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بات ہماری تمام ہو جاتی ہے. الفصل الرابع من المرحلة السادسة، چوتھی فصل اس چھٹے مرحلے کی کیا ہے؟ فی اثبات المادة الاولى وصورت الثانیہ،
جسمیاں. ہم نے مادہ کو ثابت کرنا ہے, صورت جسمیاں کو ثابت کرنا ہے, کیونکہ ہم نے جوہر کی پانچ قسمیں پڑھی ہیں. جسم اس کو پڑھ لیا ہے, مادہ و صورت یہ دو جوہر ہیں جو کہ ہم یہاں ایک ہی فصل کے اندر اس کو پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو مطلب کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم ثابت کریں دلیل کے ساتھ کہ جسم مرکب ہوتا ہے مادہ و صورت سے. جسم میں دو حیثیتیں پائی جاتی ہیں, ایک حیثیت مادہ ہونا اور دوسری حیثیت صورت رکھنا. کیسے ہم اس کو ثابت کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک جسم کو تحلیل کریں تو آپ کو دو چیزیں ملیں گی اس کے اندر. ایک, وہ کچھ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ابھی نہیں ہے, اور جب بن جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا ہے؟ وجدان رکھتا ہے. یعنی جب وہ کچھ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ہے نہیں, وہ جہت فقدان ہے. یعنی میں اس وقت مجتہد بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں, آیا میں ہوں مجتہد؟ نہیں, بس میرے اندر ایک حیثیت فقدان پائی جاتی ہے, درست ہے؟ لیکن وہ ایسا فقدان ہے کہ جو کچھ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور دوسری چیز جو پائی جاتی ہے جسم کے اندر وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی خاص شکل میں وہ موجود ہے, درست ہے؟ بس اس اعتبار سے وہ حیثیت فعلیت رکھتا ہے, حیثیت وجدان رکھتا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ہے وہ, بس ایک جہت فقدان ہے اس کے اندر اور ایک جہت اس کے اندر وجدان کی ہے. یعنی کچھ رکھتا ہے اور کچھ نہیں رکھتا لیکن اس سے زیادہ کچھ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں اس وقت ایک سادہ سا انسان ہوں لیکن مجتہد بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں. بس یہ جو سادہ سا انسان ہونا ہے یہ میری حیثیت وجدان ہے, اور میرا مجتہد بننے کی صلاحیت رکھنا حیثیت فقدان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں مجتہد نہیں ہوں, اس وجہ سے یہ حیثیت فقدان ہے, لیکن میرے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے. بس فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز کہ جو کچھ نہ کچھ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو فلسفے میں مادہ کہتے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی تذکر دے چکا ہوں کئی دفعہ کہ فلسفے میں مادہ استعداد کا نام ہے, استعداد کو مادہ کہتے ہیں, مادہ اولا, درست ہے؟ اور یہ مادہ جب کسی خاص شکل میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ فعلیت رکھتا ہے, اور فعلیت کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ صورت کے ذریعے ہوتی ہے, درست ہے؟ بس اس طریقے سے آگے برہان وجدان و فقدان کے ذریعے یہ مادہ کو اور صورت جسمیہ کو یا صورت کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں. آ کر عبارت دیکھیں, ان الجسم من حیث ہوا, جسم اس اعتبار سے کہ وہ جسم ہے, ونعنی بہی ما یحدث فیہ الامتداد الجرمی اولا و بالذات. اور جسم سے ہماری کیا مراد ہے؟ جسم سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو طول عرض و عمق رکھتا ہو. اب وہ طول عرض و عمق کس شکل کا, یہ بات نہیں ہے. جسم اس کو نہیں کہتے جسم بے ماوا. جسم کسے کہتے ہیں؟ جو طول عرض اور عمق رکھتا ہو, درست ہے؟ اگر معین ہو جائے تو وہ جسم خاص بن جاتا ہے. ابھی ہماری جسم خاص کی بات نہیں چل رہی, ابھی ہماری فقط جسم کے بارے میں بات چل رہی ہے. اور فقط جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو طول عرض اور عمق رکھے, درست ہے؟ تو کہتے ہیں جسم بے ماوا, جسم کیا ہے؟ امر بالفعل, یہ امر بالفعل ہے, چونکہ کچھ نہ کچھ ہے اور کچھ نہ کچھ ہونا یہ بالفعل ہونے کی علامت ہے. یعنی طول عرض عمق رکھنا یہ فعلیت ہے, اس کی فعلیت اس طول و عرض عمق کے ذریعے ہے. وَمِنْ حَيْثُ مَا يُمْكِنْ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الصُّوَرِ النَّوْئِيَّةِ وَلَوَاحِقِهَا أَمْرٌ بِالْقُوَّةِ. اور اس اعتبار سے کہ ممکن ہے کہ اس جسم کو لاحق ہو کوئی چیز سور نوعیہ میں سے, سورۃ نوعیہ سے کیا مراد ہے بعد میں پڑھیں گے, کوئی چیز اس کو لاحق ہو, اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ امر بالقوہ, وہ امر بالقوہ ہے. جس طرح کی مثال دی, اس وقت میں کچھ ہوں یہ امر بالفعل ہے, اور میں کچھ بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں اس اعتبار سے کیا ہے؟ بالقوہ ہوں.
وحیثیت الفعل غیر حیثیت القوا،
اور یہ بات واضح ہے، وجدان غیر از فقدان ہے، فعل غیر از قوا ہے، اس کو آپ ایک نہیں بنا سکتے آ کر، یعنی آپ ایک ہی نقطے کو کہیں کہ یہ بالفعل بھی ہے بالقوا بھی ہے، نا حیثیتیں فرق کرتی ہیں، جہاں بالفعل ہے اس بالفعل کے اندر وہ بالقوا نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی نسبت وہ کیا ہے بالقوا ہے، بس حیثیتیں فرق کرتی ہیں، کیوں؟ اب حیثیت کیسے مختلف ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّ الْفِعْلَ مُتَقَوِّمٌ بِالْوِجْدَانِ، کیونکہ فعلیت، یا فعل سے مراد وہ فعل نہیں ہے کہ جو ہم انجام دیتے ہیں، یا فعل وہ نحو والا نہیں ہے، فعل یعنی فعلیت، فعلیت وجدان کے ذریعے متقوم ہوتی ہے، یعنی فعلیت کا دوسرا نام وجدان ہے، یعنی میں اس وقت کچھ ہوں یعنی رکھتا ہوں، وجدان رکھتا ہوں، والقوتو یا والقوتا متقومت بالفقدان، اور قوا جو ہے یہ متقوم ہے کس کے ذریعے، یہ فقدان کے ساتھ، یعنی فقدان اس کی ذات میں ہے، یعنی فاقد ہونا بالقوا ہونا ہے، ففیہ جوہر وہو قوت الصور الجسمیہ، اب کہتے ہیں کہ اس جسم کے اندر ایک جوہر پایا جاتا ہے کہ جو جوہر کیا ہے، استعداد ہے کس کی، صور جسمیہ کی، یعنی یہ جسم بما ہوا جسم کہ جس کے اندر صلاحیت ہے، جس کے اندر طول و عرض و عمق پایا جاتا ہے، اس کے اندر استعداد ہے کہ وہ صورت کو قبول کرے تاکہ فعلیت پر پہنچے، اور جو صورت کو پہلی صورت کو، جسم بما ہوا جسم پہلی صورت کو جو قبول کرتا ہے اور فعلیت اختیار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں صورت جسمیہ، صورت جسمیہ، وہ کیا، وفی ہے جو ہرن ہوا قوت الصور الجسمیہ، اس جسم کے اندر ایک جوہر ہے کہ جو کیا ہے، صور جسمیہ کا استعداد ہے، کی استعداد ہے، یعنی وہ صورت جسمیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بحیث انہ لیس لہ من الفعلیت الا فعلیہ انہ قوت محضن، فرماتے ہیں کہ وہ جو جوہر کہ جو صورت جسمیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ فعلیت نہیں رکھتا مگر یہ کہ اس کی فعلیت یہ ہے کہ وہ قوا محض ہے، یعنی قوا محض ہونا، استعداد محض ہونا اس کی شخصیت ہے، اس کی فعلیت ہے، وائلہ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی فعلیت نہیں رکھتا، وہ جسم کیا ہے، کوئی فعلیت نہیں ہے، نہ وہ جسم جو ہے ابھی وہ دیوار ہے، نہ ابھی انسان ہے، نہ ابھی میز ہے، نہ ابھی کھجور ہے، کوئی بھی چیز، وہ جسم جو ہے وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر سب کچھ بننے کی صلاحیت ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، یہ مادے کی تعریف ہے، مادہ فقط ایک فعلیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فعلیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ ایک فعلیت کیا ہے، کچھ بننے کی صلاحیت، کچھ بننے کی صلاحیت یہ فعلیت ہے اس کے اندر، بس اس کے علاوہ کوئی فعلیت نہیں ہے، مبہم ہی مبہم ہے، مادہ محض ابہام محض ہے، یعنی اس کے اندر سب کچھ بننے کی صلاحیت ہے لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو قوا موجود ہے جسم کے اندر کہ جو تمام صور جسمیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی کوئی بھی فعلیت نہیں ہے، وہ کوئی بھی فعلیت نہیں رکھتا مگر ایک فعلیت رکھتا ہے، کیا، قوا محض، استعداد محض رکھنا، وہذا نحو وجودہا، اور یہی اس کا نحو وجود ہے، یہی اس کا وجود کا ایک آپ کہہ لیں کہ شکل ہے اس کی، والجسمیت التی بہ الفعلیہ صورت مقومت لہا، اور جسمیہ کہ جس کے ذریعے وہ مادہ وہ قوا اس فعلیت پیدا کرتا ہے، تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، طول و عرض و عمق کے اندر وہ کیا ہے، وہ صورت ہے کہ جو کیا کرتی ہے، اس مادے کے لیے مقوم ہے، یعنی مادہ آپ کو خالص مادہ، خالص مادہ آپ کو خارج میں نظر ہی نہیں آئے گا، مادہ ہمیشہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے کس کے سہارے پر، صورت کے سہارے پر، چونکہ مادے کا نام استعداد ہے، اور استعداد تنہا کبھی بھی موجود نہیں ہوتی، استعداد کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے، درست ہے؟ جسم کے اندر، مادے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کیا کرے، حجم کو قبول کرے، درست ہے؟ اور وہ حجم صورت لے کر آتی ہے، وہ صورت صورت جسمیہ ہے۔ فتبینا، پس یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان الجسم مؤلف من مادت و صورت جسمیہ، پس معلوم ہوا کہ جسم مرکب مادے سے، یعنی اس کے اندر استعداد ہے کچھ بننے کی، اور دوسری چیز کہ جو اس کو جسم بناتی ہے وہ صورت ہے کہ جو فعلیت عطا کرتی ہے، وہ صورت کیا ہے؟ صورت جسمیہ، یعنی کیا مراد؟ یعنی مشخص طور پر طول اور عرض اور عمق رکھنا، یہ صورت جسمیہ ہے۔ والمجموع المرکب منہا، اور جو چیز ان کا مرکب ہے وہ کیا ہے؟ وہ جسم ہے۔ پس جسم ایک مادہ رکھتا ہے چونکہ اس کے اندر ہر چیز بننے کی صلاحیت ہے، اور ایک فعلیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر اب طول و عرض عمق موجود ہے، طول و عرض عمق یہ خاص، یہ فعلیت ہے، اور یہ فعلیت صورت جسمیہ کی طرف سے آئی ہے، والا مادہ خود سے کیا ہے؟ یہ فعلیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک مطلب ہے۔ آخری مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ فلسفے میں ایک اصطلاح ہے، اس کو آپ کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ فلسفے میں ایک مادہ اولیٰ ہے اور ایک مادہ ثانیہ ہے۔ کیا مراد ہے اس سے، اس کو بیان کرتے ہیں، مطلب آسان ہے اور بات ختم۔ فرماتے ہیں کہ مادہ اولیٰ وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی استعداد محض، اس کو کہتے ہیں مادہ اولیٰ۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا مثال کے ساتھ چلتے ہیں، عرض کیا کہ مثال بعض اوقات دی جاتی ہے تسامح کے طور پہ تاکہ ذہن قریب ہو جائے۔ مادے کو اگر ہم نطفے کو مد نظر رکھیں، درست ہے، اس کے اندر انسان بننے کی صلاحیت ہے، اور انسان بننے کے لیے جو جو مراحل طے ہونے ہیں ان سب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، درست ہے؟ یہ نطفہ مضغہ بھی بنے گا، علقہ بھی بنے گا، اور جتنے بھی وہ مراحل طے ہوتے ہیں اور انسانیت کی شکل میں آنے تک، وہ تمام چیزیں قبول کرنے کی اس کے اندر کیا ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بس نطفے کو ہم استعداد محض کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ہے نہیں استعداد محض، لیکن ایک مثال کے طور پر اس کو لے کر چلتے ہیں، کیونکہ نطفہ خود فعلیت ہے ایک، درست ہے؟ اور ہماری بات ایسے مادے میں چل رہی ہے کہ جو ابھی فعلیت نہیں رکھتا، استعداد محض ہے، درست ہے؟ اس کو کہیں گے مادہ اولیٰ، کہ جہاں سے سفر شروع ہونا ہے، ابھی تک سفر شروع نہیں ہوا فعلیت کا، ابھی استعداد محض کے اوپر کھڑے ہیں، جہاں وہ استعداد محض ہے اس کو کہتے ہیں مادہ اولیٰ، درست ہے؟ اب مادہ اولیٰ نے جب پہلا قدم رکھ دیا، ایک صورت کو قبول کر لیا، مثلا اس نطفے نے پہلا قدم اٹھایا، پہلا قدم اٹھانے کے بعد وہ شکل اختیار کر لی، مثلا اس نے مضغے کی، درست ہے، مضغے کی۔ اب آیا یہ مضغے پر سفر رک جائے گا یا اس نے علقہ بھی بننا ہے؟ علقہ بننا ہے، تو علقہ کس کے اوپر آئے گا؟ مضغے کے اوپر۔ مضغہ اب کیا بنے گا؟ مادہ۔ کس کے لیے؟ کہ وہ علقہ کی صورت کو قبول کرے، درست ہے؟ بس یہ مضغہ جو ہے یہ مادہ ثانیہ کہلائے گا، یعنی اگلے مرحلے والا مادہ۔ مادہ اولیٰ استعداد محض تھا، لیکن مادہ ثانیہ میں کیا ہوتا ہے، وہ استعداد محض نہیں ہے، اس کے اندر تو فعلیت آ چکی ہے کیونکہ وہ علقہ مضغہ بن چکا ہے ابھی، لیکن یہ مضغہ اپنے مادے اور اپنی فعلیت کے ساتھ پھر مادہ بنتا ہے کہ یہ علقے والے مرحلے کو قبول کر لے، تو یہ بعد والے مراحل میں جو ہے وہ مادہ مادہ ثانیہ کہلائے گا، لیکن بالکل پہلا قدم، جو پہلا نقطہ تھا کہ جہاں سے اس نے سفر طے کرنا تھا، جو کہ استعداد محض ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ اولیٰ۔ یہاں ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ مادہ اولیٰ میں۔ تتمتن، فہاز ہی ہی المادۃ الشائعہ فی الموجودات الجسم جسمانیہ جمیعاً وتسمى المادۃ الاولی والہیولی الاولی۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات ثابت کی ہے مادے کی، مادے ہونے کو ثابت کیا، یہ مادہ رائج ہے اور شائع ہے موجودات جسمانیہ کے اندر، تمام تمام موجودات جسمانیہ کو شامل ہے، کہ جس کا نام مادہ اولیٰ ہے، اور ہیولہ اولیٰ بھی اس کو کہتے ہیں۔ پس اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مادہ اولا و ہیولا اولا میں کیا فرق ہے تو کیا جواب دیں گے؟ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، فقط ایک بھائی ہے یا بہن ہے ایک، بس اس میں. کیونکہ یہ خلط جو فلسفے کے مخالف ہیں، بعض اوقات یہ خلط آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے، ان کو مادہ اولا و ہیولا اولا کا فرق ہی پتہ نہیں ہوتا. جب کہتے ہیں فرق پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں واگن کو فرق ہے، فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ثم ہی معصورت الجسمیہ، یہ مادہ جو کہ استعداد محض تھا، مادہ اولا و مادہ حیولا اولا، یہ جب صورت جسمیہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے اندر فعلیت آ جاتی ہے، طول و عرض عمق رکھ لیتا ہے، حجم اس کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مادت قابلت للصور النوعیت اللاحقہ. اب یہ صورت نوعیہ بعد والیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، یعنی جسم جب حجم قبول کر لیتا ہے، اب اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے کہ اب یہ جسم انسان کی شکل میں ہو، حیوان کی شکل میں ہو، پودوں کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، یہ ساری اس کے اندر صلاحیتیں آ جاتی ہیں. بس یہ بعد والی صورتوں کو قبول کرنے کے لیے مادہ ثانیہ ہوگا، لیکن جسم کو قبول کرنے کے لیے مادہ اولا ہوگا. وہ بعد والا جو مادہ ہے اس کو المادہ تو ثانیہ کہتے ہیں، اور یہ مادہ تو ثانیہ جو کہہ رہے ہیں، ثانیہ مقابل اولا ہے، ہر چیز اس کے بعد ثانیہ ہے. یعنی مزغہ کے بعد علقہ کا مرحلہ آیا ہے، علقہ کے بعد جو مرحلہ آئے گا، کیا مرحلہ ہے قرآن کے مطابق؟ نطفہ، مزغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، اور کیا بنتا ہے میرے بھی ذہن میں نہیں ہے. مثلا پہلے وہ کیا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، درست ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا، اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسانی شکل کے اندر آتا ہے آ کر. اب جب نطفے سے اس نے گوشت کا لوتھڑا بنا تو ایک صورت اس نے لے لی، اب یہ گوشت کا لوتھڑا مادہ بنے گا کہ وہ کیا کرے، ہڈیوں کی صورت کو قبول کرے جا کر، درست ہے، ہڈیوں کا آ جانا، پھر یہ مادہ بنے گا کہ اس کے اوپر پھر کیا ہو، نئی شکل آئے، کہ وہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھے اور پھر ایک نئی شکل بن جائے، اور اس کے بعد پھر کیا، انسان بننے کو بول. اب یہ جتنے بھی مراحل ہیں اس میں مادہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ سب کے سب مادہ ثانیہ کہلائیں گے. اگرچہ اگر گنتی کرنے لگیں تو پھر مادہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، یہ بنیں گے، لیکن فلسفے نے آسانی کے لیے کیا کیا ہے، فقط دو اصطلاحیں رکھی ہیں، مادہ اولا جو پہلا قدم ہے جس میں استعداد محض ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مادہ اولا ہے، اور اس کے بعد جب مراحل طے ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد والا سارے کیا ہیں، مادہ ثانیہ کہلائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.